بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 32-34 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب اصغر برومند۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، پھر سنیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اس کے بعد افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، پھر سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت۔ آئینہ صحافت کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام دفاع مقدس اور اسلام کی معرفت، ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے پیش کی جا رہی ہیں عالمی خبریں۔ عالمی خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی روسی صدر کی دعوت پر سرکاری دورے پر ماسکو پہنچ گئے، دونوں ملکوں کے تعلقات میں توسیع کا اعلان۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ، ہندوستان میں 282,000 اور پاکستان میں 5,000 سے زائد نئے معاملات۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے رہائشی علاقوں پر جارح سعودی اور اماراتی اتحاد کا وحشیانہ حملہ، درجنوں عام شہری جاں بحق اور زخمی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران ماسکو تعلقات کے فروغ کو علاقائی سلامتی کے تحفظ اور یونی پولرزم کے تدارک سمیت ایک قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان ماسکو کے لیے روانہ ہونے سے قبل تہران ہوائی اڈے پر دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ روس کے سرکاری دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں، جہاں ایئرپورٹ پر روس کے اعلیٰ حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر ایران کا یہ دورہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ اس سے پہلے ماسکو روانگی سے قبل تہران ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا فروغ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اس دورے میں علاقائی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور سے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی میدان میں خصوصی روابط قائم ہیں، اور اب ہم باہمی تعلقات کے میدان میں ایک باب رقم کر رہے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران خطے کا ایک آزاد، خود مختار اور باثر ملک ہے، اور روس بھی ایک اہم علاقائی طاقت شمار ہوتا ہے، لہذا دونوں ممالک کے تعلقات علاقائی سلامتی، معیشت اور تجارت کے فروغ میں مؤثر واقع ہوں گے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور روس شنگھائی تعاون تنظیم سمیت متعدد علاقائی اقتصادی فورموں میں شامل ہیں، اور دونوں ملکوں کے مفادات میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران ماسکو تعاون اور مشترکہ مفادات، علاقائی سلامتی کے ضامن اور یونی پولرزم کے مقابلے میں سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا ہے کہ خارجہ تعلقات کے حوالے سے تہران اور ماسکو کے اسٹریٹجک نظریات نے دونوں ملکوں کے درمیان نئے تعلقات کی مضبوط بنیادیں فراہم کر دی ہیں۔ انہوں نے صدر ایران کے دورے روس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے ملکوں کے ذریعے علاقائی سلامتی کا تحفظ تہران کی اصولی پالیسی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ علاقے کے ملکوں کے درمیان اچھے اور خوشگوار تعلقات کے بغیر یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران پہلے بھی کئی بار علاقائی کونسل کے قیام اور تعاون کی تجویز ہمسایہ ملکوں کو پیش کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پائیدار علاقائی سلامتی کا خواہاں ہے، اور اس تناظر میں ہم نے روس کو علاقے کے ملکوں کے تعاون سے خلیج فارس کی سلامتی کا نظام قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس پر مختلف مواقع پر غور بھی کیا جا چکا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کورونا کا قہر اپنے عروج پر ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے معاملات میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا کی شرح 4.83% ہو گئی ہے۔ اس سے قبل منگل کو ہندوستان میں کورونا کے 238,000 معاملات درج ہوئے تھے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں اب تک 1,58,88,000 سے زائد کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 18,69,000 افراد کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا، جس میں 282,000 سے زائد افراد مبتلا پائے گئے۔ اسی عرصے میں مزید 441 مریض کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، اور یوں ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 487,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس درمیان نئے ویریئنٹ اومیکرون کے اب تک 27 ریاستوں میں مجموعی طور پر تقریباً 9,000 معاملات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی نئی لہر شدت اختیار کر گئی، اور ایک دن میں 5,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے دوران پاکستان میں 5,472 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ سال اگست کے بعد ایک دن میں سامنے آنے والے مریضوں کی سب سے اونچی شرح ہے۔ پاکستان میں 4 اگست کو 5,600 سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ این سی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 8 افراد کورونا سے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 29,037 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 44,770 ہے، جن میں سے 1,000 کے قریب مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کا صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی کورونا کی نئی لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں کورونا کے پازیٹیو کیسوں کی شرح 38% سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت پاکستان نے 10% سے زائد معاملات والے علاقوں میں متعدد پابندیاں اور بندشیں عائد کرنے کا اعلان کیا، جس پر 20 جنوری سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کے ضلع لوئر دیر میں سیکورٹی فورس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں ایک سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بدھ کو لوئر دیر کے علاقے تکورو کنڈاؤ میں پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے لیویز اور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر اچانک حملہ کر دیا۔ سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں پیش آنے والے فائرنگ کے دوسرے واقعے میں ایک پولیس اہلکار کے مارے جانے کی خبر ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پیر کے شب اسلام آباد میں سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ مرنے والے سیکورٹی اہلکار کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ یہ ڈکیتی یا لوٹ مار کا نہیں بلکہ دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں رواں سال کے آغاز سے اب تک پولیس اہلکاروں پر حملے کا یہ 8واں واقعہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک سے خود کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کی بوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند نے بدھ کو کابل میں ایک پریس کانفرنس میں دنیا بھر کی حکومتوں سے اپیل کی کہ طالبان حکومت نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں اور اس کے پیش نظر اسے تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے امریکہ کو افغانستان کے اثاثے منجمد کر لیے جانے پر ہدف تنقید بنایا۔ ملا محمد حسن آخن نے بدھ کو کابل میں افغان معیشت کے زیر عنوان منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ہاتھ میں افغانستان کے اثاثے منجمد کر لینا اس ملک میں اقتصادی بحران کا اصلی سبب ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے اس ملک کے اقتصادی مسائل کے بنیادی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختصر مدت کے انسان دوستانہ امداد افغانستان کے بحران کا اساسی رائے حل نہیں ہے، بلکہ اس ملک پر عائد پابندیاں منسوخ اور افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے ریلیز کیے جائیں۔ طالبان کے عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی اس اجلاس میں افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے ریلیز کیے جانے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد سے افغانستان ملکوں کے درمیان مقابلہ آرائی کے میدان کے بجائے اقتصادی میدان میں نقطۂ اتصال اور مفاہمت کا مرکز ہوگا۔ واضح ہے کہ طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا، لیکن ابھی تک اسے پورا نہیں کیا ہے۔ جارے سعودی اور اماراتی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔ یمن کی تازہ ترین صورتحال پر ایران نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے اور محاصرے مسائل کا حل نہیں ہیں۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعاء کے رہائشی علاقوں پر جارے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں 20 عام شہری شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ جارے اتحاد کے جنگی طیاروں نے اپنے حملوں اور پروازوں کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رکھا جب حملے کا نشانہ بننے والے علاقوں میں امدادی کاروائیاں انجام دی جا رہی تھیں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جا رہا تھا۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ ان حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یمنی فوج نے جارے سعودی اور اماراتی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں منگل کو ابوظہبی اور دبئی ہوائی اڈوں پر ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف یمنی فوج کے طوفان یمن آپریشن پر بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اندر یمن کی فوج اور رضاکار فورس کے میزائلی اور ڈرون حملوں کے بعد ادنوک آئل کمپنی کے ڈپو کے قریب اور ابوظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ اس آپریشن پر، جسے یمنیوں نے طوفان یمن کا نام دیا ہے، بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ مغربی ایشیا میں اس حملے پر مختلف قسم کے رد عمل اور موقف سامنے آئے ہیں۔ استقامتی گروہوں نے یمن سمیت علاقے میں امارات کی مداخلتوں اور شرارتوں کی مذمت کرتے ہوئے یمنی فوج کے اقدام کو کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک النجبہ کے سربراہ شیخ علی الاسدی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم علاقے میں شرارت اور سامراج کے ایجنٹ اور تباہی و بربادی کی جڑ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو یمن کی مرکزی قومی حکومت میں اپنے برادران دینی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس درمیان ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ فوجی حملے اور محاصرہ بحران یمن کا رائے حل نہیں ہے اور اس طرح کے اقدامات علاقے میں کشیدگی بڑھنے پر منتج ہوتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران ہمیشہ یمن کے محاصرے کے خاتمے پر مبنی سیاسی رائے حل، جنگ کے خاتمے، داخلی امور میں عدم مداخلت اور اس ملک کی عرضی سالمیت کے تحفظ کی حمایت اور یمن میں انسانی المیہ میں شدت آنے سے روکنے پر زور دیتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر جارے سعودی اتحاد کے فضائی حملے میں کئی عام شہریوں کی شہادت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل عام شہریوں کی حفاظت سے متعلق تمام فریقوں کو عالمی اصول و ضوابط کی پابندی اور احتیاط کی سفارش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ایک بار پھر تمام فریقوں سے زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل سے کام لینے اور یمن میں جنگ میں مزید شدت سے اجتناب کا مطالبہ کرتا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ملت فلسطین، بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس میں النقب اور شیخ جراح کے فلسطینی باشندوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم جاری رہنے پر سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ استقامتی محاذ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح صہیونی غاصبوں کی آنکھوں کی نیند چھین لگا اور سر انجام فلسطینی عوام اپنے وطن میں چین و سکون کی زندگی کی نیند سوئیں گے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین کے ترجمان محمد عزیز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن ملت فلسطین کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اس اقدام نے غاصب حکومت کے کریہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جو النقب اور شیخ جراح میں نسلی صفائی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں پر بھی صہیونی جیلوں میں طرح طرح کے وحشیانہ تشدد اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور صہیونی دشمن اس طرح فلسطینی قیدیوں کے عزم و ارادے کو کمزور کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ اس درمیان فلسطینی جوانوں کی تحریکوں نے صہیونی جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سہرائے نقب کے باشندوں کی استقامت کی حمایت کے لیے ہونے والے اجتماع میں بڑے پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے۔ اسرائیل کے دائیں بازو کی پارٹیوں کے ہزاروں کارکنوں نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور لیپٹ کابینہ کے خلاف مظاہرے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین میں کچھ لکوڈ پارٹی اور صہیونی مذہبی جماعت کے ممبران پارلیمنٹ بھی تھے۔ مظاہرین نعرہ لگا رہے تھے کہ بینٹ کابینہ غیر قانونی اور اپنی آئینی حیثیت کھو چکی ہے۔ جمعے کو بھی ہزاروں صہیونیوں نے بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے اکٹھا ہو کر نفتالی بینٹ کی کابینہ تحلیل کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مظاہرین نفتالی بینٹ کی کابینہ کو شر کی کابینہ قرار دے رہے تھے۔ بینٹ کابینہ کی تقریب حلف برداری 13 جون کو انجام پائی تھی اور اس کے ساتھ ہی نتن یاہو کی 12 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بینٹ اور لیپٹ کے درمیان طے پایا کہ 2023 تک بینٹ وزیر اعظم ہوں گے اور اس کے بعد 2025 تک کے لیے لیپٹ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم پیش کر رہے تھے اور سیاسی گفتگو کے سیگمنٹ کے لیے ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نواز
جی۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع عراق سے متعلق ہے، تو عراق کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور خاص طور پر حکومت سازی جو ہے وہ کس مرحلے میں پہنچی ہے؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، عراق میں جو پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر کو ہوئے تھے اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج کی صورت میں جو ایک حکومت تشکیل پانی تھی وہ ابھی تک تشکیل نہیں پا سکی۔ البتہ الیکشن خود متنازع رہے، شروع کے مراحل میں مختلف طرح کے اعتراضات مختلف جماعتوں نے کیے، جس کی وجہ سے ایک ماحول بھی سیاسی کشیدہ رہا اور اس انتخابات پہ بھی مختلف طرح کے اعتراضات رہے۔ بعض جنون اعتراض بھی تھے، خاص کر جو مشین کے ذریعے جو کاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا اس پہ بڑا اعتراض اٹھایا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اس کمپیوٹر کاؤنٹنگ مشین کا جو سرور تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں موجود تھا، لہذا اس کو ایک دھاندلی کی صورت قرار دی گئی کہ وہاں سے بیٹھ کے پورا الیکشن مانیٹر کیا گیا اور مرضی کے مطابق نتائج دیے گئے۔ اور بہرحال ایک کشیدہ صورتحال رہی، بالآخر بات جو ہے وہ خود سپریم کورٹ یا اعلی عدالت وفاقی عدالت تک پہنچی۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں ری کاؤنٹنگ بھی ہوئی، مینول کاؤنٹنگ بھی ہوئی، لیکن کوئی نتائج پہ کوئی خاطر خاص رات مرتب نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک سپلٹ مینڈیٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کو مینڈیٹ ملا، کسی کو بھی واضح اکثریت نہیں مل سکی کہ ہم کہہ سکیں کہ پارلیمنٹ کے اندر فلاں پارٹی کو یا فلاں اتحاد کو اکثریتی رائے یا پارلیمنٹ کے اندر اکثریت حاصل ہے۔ تو اس پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے اتنا سپلٹ مینڈیٹ تھا کہ کوئی بھی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے گا اور کون جو ہے وہ حکومت کے بینچوں پہ بیٹھے گا۔ تو اسی صورتحال میں بہرحال ایک تو وہاں کی مشکل یہ ہے جو عراق کا انتخابی نظام ہے کہ وہاں پہ صدر ہر صورت میں جو ہے اسے وہ کرد اس سے ہونا چاہیے، کرد جماعتوں سے یا کرد آبادی سے، یا خود اسے کرد ہونا چاہیے جو بنیادی آئین کی شک جو ہے اس کے اندر۔ اسی طرح جو اسپیکر کے عنوان سے قانون میں لکھا گیا ہے کہ اسے اہل سنت جماعت سے ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر کے عنوان سے یہ ہے کہ وہ اسے شیعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ خود بھی ایک مشکل ہے، رہی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی ہے، کہ ان تین بڑے عہدوں میں ایک تقسیم مشکل ہو جاتی ہے، پارٹیاں کسی ایک اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن اس وقت جو جیسے آپ نے سوال کیا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو بڑے عہدوں پہ تقریباً اتفاق رائے ہو چکا ہے. اسپیکر کے لیے تو باقاعدہ الیکشن ہو چکا ہے اور محمد الحلبوسی جو ہیں ان کو باقاعدہ اسپیکر کے طور پہ منتخب کر لیا گیا ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی اسپیکرشپ کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور پارلیمنٹ نے گویا ایک لحاظ سے اپنا کام شروع کر دیا ہے. صدر کے عنوان سے بھی کہ جسے کرد ہونا چاہیے, خبریں یہی ہیں کہ اس پہ وہی جو سابق صدر ہیں برہم سالے, اس پہ سب کا اتفاق رائے ہو چکا ہے اور وہ اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے یا جو اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے اس کو انجام دینا ہے, ورنہ اس پہ رائے جو ہے پارلیمنٹ کی یا جو بھی اس کا متعلقہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق برہم سالے آئندہ کے صدر ہوں گے. اب رہے گی بات وزیراعظم کے جو شیعہ ہونا چاہیے. اب شیعہ ہونے کی وجہ سے جو تین بڑے گروپس اس وقت عراق کے اندر موجود ہیں ان وہ کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. مثلاً بڑے گروپ اگر لیں تو دو بڑے گروپ اس وقت میدان میں رہ گئے ہیں, ایک کو ہم صدر گروپ کے نام سے کہہ سکتے ہیں اور دوسرا شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک کے نام سے ایک الائنس ہے. تو یہ دونوں اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اکثریت جو ہیں اس کو ثابت کریں. پارلیمنٹ کا جو پہلا اجلاس تھا اس کے اندر جو شیعہ کوآرڈینیشن کہہ لیں یا جس کو اس وقت وہاں پہ نوری مالکی لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے جو لسٹ دی وہ ابو 80 تھی, یعنی جس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اکثریتی پارلیمانی دھڑا وہ ہیں. لیکن اس کو ظاہر ہے 77 یا 76 کے ساتھ صدر گروپ نے بھی چیلنج کیا, ایک صورتحال پیچیدہ ہو گئی جو ابھی تک یہی ہے کہ ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی گروپ واضح اکثریت ثابت نہیں کر سکا, کیونکہ جو گروپ الائنس واضح اکثریت ثابت کرے گا اسی کو پھر سپیکر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ذریعے سے حکومت تشکیل کرنے کا جو ہے وہ باقاعدہ قانونی اور آئینی حق دے گا. تو اس وقت مقتدیٰ صدر اور نوری مالکی کے درمیان بنیادی طور پہ ایک بڑا اختلاف ہے. البتہ مقتدیٰ صدر کی جو ملاقات حال ہی میں ہادی عامری سے ہوئی ہے, ہادی عامری بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں ان کے پاس جو ووٹس کی تعداد ہے نمبر آف پارلیمنٹ اسمبلی کی ممبران کی, لیکن اس کے اندر بھی بظاہر دو تین مسائل پہ وہ ایک دوسرے کے قریب تو آئے ہیں. لیکن جو میٹنگ کے بعد مقتدیٰ صدر نے جو ٹویٹ کیا اس نے تھوڑا سا پھر پیچیدہ کر دیا معاملے کو. یعنی ان کے درمیان جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں یہ تھا کہ ایک قومی اتفاق پہ مبنی حکومت بنائی جائے, لیکن مقتدیٰ صدر نے اپنے ٹویٹ میں جو کہا ہے کہ نہیں, قومی اکثریتی بنیاد پہ ہم حکومت بنائیں گے, صرف قومی اتفاق کافی نہیں ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ واضح اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں, یعنی پارلیمنٹ کی اکثریتی پارٹی یا لیڈر آف یعنی ایوان کے عنوان سے یعنی وزیر اعظم کے عنوان سے وہ اپنے جس بندے کا انتخاب کریں وہ اکثریت کے ساتھ ہو, اتفاق رائے کے ساتھ نہ ہو. اتفاق رائے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک ہے یہ اگر صرف اپنے ووٹوں کو اکٹھا کر لے جو ان کے ساتھ ہیں تو وہ ایک اس میں اگر مقتدیٰ صدر شامل ہو جائیں تو وہ ایک قومی اتفاق رائے تو اس پہ ہو سکتا ہے, اکثریت تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے بعض گروپ جو ہیں وہ باہر رہ سکتے ہیں. اس لیے مقتدیٰ صدر نے جو اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ قومی اکثریتی گروپ بنانا چاہتے ہیں جس میں کرد بھی شامل ہوں, جس میں اہل سنت بھی شامل ہوں, جس میں جو آزاد اراکین ہیں وہ بھی شامل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیعہ گروپ بھی شامل ہوں. البتہ مقتدیٰ صدر اور نوری مالکی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہے, جس کی وجہ سے یہ امکان کم ہے کہ یہ دونوں کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں. جب یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو وہ پھر صورتحال یہ بنے گی کہ شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک کو بہرحال اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا پڑے گا اور اس کے مقابلے میں مقتدیٰ صدر اب کردوں کو اور اہل سنت کو اور آزاد کو ملا کے ایک اکثریتی دھڑا بن سکتے ہیں. تو اس وقت صورتحال ایک طرف یہ ہے کہ کوئی واضح صورتحال نہیں ہے کہ مقتدیٰ صدر واقعی اکثریتی دھڑے کو اپنے ساتھ لے کے وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایشو اپنی جگہ پہ قائم ہے وہ ہے وہاں سے امریکی فوجی انخلا, یعنی ابھی بھی 2500 کے قریب فوجی وہاں پہ امریکی موجود ہیں. اس پہ خود ایک بحث موجود ہے کہ پارلیمنٹ اس کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے, اب آئندہ بننے والی پارلیمنٹ یا بننے والی حکومت اس پہ کیا کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں اس وقت جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں کہ امریکی فوجی انخلا کو کیسے ممکن بنایا جائے اور ساتھ ساتھ حکومت کو اس انداز سے حکومت کی تشکیل پائے کہ پارلیمنٹ کچھ عرصہ چل سکے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں, حکومت کمزور ہوتی ہے, اور اس کمزور کے نتیجے میں پھر انٹرم یا عارضی حکومتوں کا جو ہے وہ تصور سامنے آنے لگتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے. اور سامنے ڈاکٹر صاحب, کسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت.
عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین اور اہم خبروں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ابتکار سے. صدر مملکت کا دورہ ماسکو کیوں اہم ہے؟ اخبار لکھتا ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سب سے پہلے سید ابراہیم رئیسی کو صدارتی انتخابات میں فتح کی مبارکباد دی تھی, تاہم ابھی تک دونوں ملکوں کے صدور نے بالمشافہ ملاقات نہیں کی تھی. صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ ماسکو مشرق کو ترجیح کی ایرانی پالیسی کے تحت دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں فروغ کے ایجنڈے کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق کے ساتھ ایران کے تعلقات میں فروغ تجارتی اور سیاسی دونوں لحاظ سے ایران کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کا ایک اہم مقصد یوریشیا تجارتی یونین میں ایران کی مستقل رکنیت پر گفتگو بھی ہے، کیونکہ اس یونین کے رکن ملکوں کے تنوع کے پیش نظر یونین میں ایران کی رکنیت سے ایران کی معیشت کو ایک بہت اچھا موقع حاصل ہو جائے گا۔ ایران اور روس دونوں ہی بین الاقوامی سطح پر امریکی مخاصمت کا شکار ہیں اور پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور دونوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ڈالر کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی اہم معاہدوں پر گفتگو ہوگی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق معاشی اور تجارتی موضوعات کے علاوہ ایران اور روس کے صدر کی ملاقات میں سیاسی، دفاعی، سیکیورٹی کے موضوعات کے ساتھ ساتھ شام، یمن، افغانستان اور یوکرائن کے سلسلے میں روس و امریکہ کی کشیدگی میں شدت جیسے علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو ہوگی۔ روزنامہ القدس العربی۔ سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی مغربی ایئر ڈیفینس سسٹم حملے روکنے میں ناکام۔ اخبار لکھتا ہے حالانکہ متحدہ عرب امارات پر ہونے والا حملہ متوقع تھا، لیکن دراصل حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے روکنے میں متحدہ عرب امارات کا ایئر ڈیفینس سسٹم پوری طرح سے ناکام رہا، اور ایسا ہی سعودی عرب میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں کامیاب ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے پاس امریکہ اور فرانس کا بے حد ماڈرن ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، لیکن جس طرح سے سعودی عرب کی آرامکو کمپنی پر ڈرون حملوں کو مغربی ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں روک پائے، اسی طرح امارات میں بھی یہ بے حد مہنگے سسٹم بری طرح سے ناکام ثابت ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب میں امریکی اینٹی میزائل نظام کی ناکامی کا احساس ہے، اس لیے اسرائیل سے آئرن ڈوم اور جنوبی کوریا سے ایم ایس اے ایم جیسے اینٹی میزائل اور اینٹی ڈرون سسٹم خریدنے کی کوشش میں ہے۔ تاہم یہ سوال بہت اہم ہے کہ جب مغربی ایئر ڈیفینس سسٹم یمن کے حوثیوں کے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کو روکنے میں ناکام ہے، تو پھر ایران کے پاس تو اس سے زیادہ ماڈرن میزائل اور ڈرون طیارے ہیں، تو انہیں کیسے روکا جائے گا؟ یہی وہ تشویش ہے جس کی وجہ سے یہ ملک امریکہ کی مخالفت کے باوجود چین اور روس کے ایئر ڈیفینس سسٹم کی خریداری کی سمت جا سکتے ہیں۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے، اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن سے عین قبل بی جے پی لیڈر کیوں پارٹی چھوڑ رہے ہیں؟ اخبار لکھتا ہے، اگرچہ اتر پردیش میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہونے کے فوراً بعد ہی بی جے پی چھوڑنے والے لیڈروں کا عمل شروع ہو گیا، لیکن ان کے پارٹی چھوڑنے کی قیاس آرائیاں گزشتہ سال جولائی ہی سے چل رہی تھیں۔ اس کی پانچ اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، حکومت مخالف رجحان اور عوام کے درمیان پائے جانے والی ناراضگی کے پیش نظر بی جے پی اپنے کئی موجودہ ایم ایل ایز کا ٹکٹ کاٹنے کا اشارہ دے چکی ہے۔ دوسری وجہ، ریزرویشن پالیسی میں بار بار کی گئی پھیرا پھیری سے پسماندہ اور درج فہرست ذاتوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ بی جے پی نے او بی سی ریزرویشن کو دو حصوں میں تقسیم کرنے اور 17 انتہائی پسماندہ ذاتوں کو درج فہرست ذات کے زمرے میں ڈالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پارٹی اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی۔ سوامی پرساد، دارا سنگھ چوہان اور دھرم سنگھ سینی کے حامی اور ووٹر زیادہ تر چھوٹے اور معمولی کسان ہیں۔ موریا، شاکیہ، کشواہا اور سینی روایتی طور پر سبزیاں اگاتے ہیں اور انہیں مقامی بازاروں میں فروخت کرتے ہیں۔ وزیراعلی بننے کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ نے بڑے جانوروں کے ذبیحے پر جو سختی کی، اس کی وجہ سے اس کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ بی جے پی کی اس پالیسی نے آوارہ جانوروں کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، جو چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جن کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پانچویں وجہ، یوگی آدتیہ ناتھ کے کام کرنے کے آمرانہ انداز نے بھی ایم بی سی لیڈروں کو مایوس کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور سامعین اس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا ہمارا ہفتہ بھر پروگرام دفاع مقدس۔ اور سامعین، اسلام کی معرفت ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 29 دی 16 جمادی الثانی اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ سولہ جمادی الثانی سن 421 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور شاعر اور کاتب ابن دراج قسطلی نے وفات پائی۔ وہ سن 347 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن دراج اپنے زمانے کے بڑے شعرا میں شمار ہوتے تھے اور انہوں نے 4 صدی ہجری قمری کے اواخر اور 5 صدی ہجری کے اوائل میں عربی شاعری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اندلس میں انہوں نے عربی شاعری میں نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ ان کی شاعری ادبی اہمیت رکھنے کے علاوہ اس زمانے کے ہسپانیہ کے واقعات سے آگاہ ہونے کا ایک اہم ذریعہ بھی شمار ہوتی ہے۔ انیس جنوری سن 1736 عیسوی کو برطانوی سائنسداں اور بھاپ کے انجن کے موجد جیمس واٹ پیدا ہوئے۔ وہ غربت کی وجہ سے دن میں کام کرتے تھے اور راتوں کو سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ جیمس واٹ کا خیال تھا کہ بھاپ کی قوت صنعتی ترقی میں انسان کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے۔ یوں انہوں نے پہلا بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ انیس جنوری سن 1839 عیسوی کو فرانس کے معروف مصور پال سیزان فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کی دوستی ایمل زولا سے ہو گئی، جو بعد میں فرانس کے بہت معروف مصنف ہوئے، جنہوں نے سیزان کی زندگی اور مصوری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1858 میں ایمل زولا پیرس منتقل ہو گئے، مگر سیزان سے خط و کتابت کے ذریعے تعلق برقرار رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد سن 1861 میں سیزان بھی پیرس چلے گئے اور باقاعدہ مصوری سیکھنے شروع کر دی۔ سن 1895 میں انہیں شہرت ملنی شروع ہوئی۔ اسی سال ان کی پینٹنگوں کی ایک نمائش ہوئی اور دوسرے مصوروں نے بھی ان کی مصوری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا۔ انیس جنوری سن 1907 عیسوی کو معروف ایرانی موسیقار امین اللہ حسین ترکمانستان میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 12 برس کی عمر میں دنیا موسیقی میں قدم رکھا اور انقلاب روس کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے موسیقی کے شعبے کو دوبارہ اختیار کر لیا۔ موسیقی کے موضوع پر ان کی کتاب روشنی کی طرف سفر بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ Thank you. 29 دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی غیور قوم نے شاہی حکومت کے آخری مہرے شاپور بختیار کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین شاہی حکومت کی برطرفی، سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرنے اور ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرس میں ملت ایران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہت جلد آپ سے آ ملوں گا تاکہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی شجاعت و بہادری کے سہارے مشکلات کو حل کر سکوں، نیز آپ کے ہم آواز اور ہم قدم ہوتے ہوئے ایران کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوشش کر سکوں۔ انیس جنوری سن 2010 عیسوی کو اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ایک اہم کمانڈر محمود المبہو کو دبئی میں شہید کر دیا۔ موساد کے ایجنٹ یورپ کے کئی ممالک کے جعلی پاسپورٹوں پر دبئی پہنچے اور انہوں نے ایک ہوٹل میں مقیم محمود المبہو کو قتل کر دیا۔ محمود المبہو سن 1960 میں غزہ پٹی کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا۔ محمود المبہو نے میکینیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی اور کئی زبانیں جانتے تھے۔ وہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے بانیوں میں شامل تھے اور غاصب اسرائیلی حکومت نے کئی بار ان پر ناکام قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ محمود المبہو کی شہادت کے کئی مہینے کے بعد غاصب اسرائیلی حکومت نے ان پر حملے کا اعتراف کیا اور ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ اس مجرمانہ کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت مغربی حکومتوں کی حمایت سے دیگر ممالک میں بھی فلسطینی مجاہدین کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، سب سے پہلے پروگرام میں شامل چند اہم موضوعات۔ تہران اور اسلام آباد کے درمیان سرحدی اور سیکیورٹی امور سمیت سبھی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تاکید۔ پاکستان کے سیاحتی علاقے مری میں شدید برفباری سے درجنوں افراد ہلاک۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ایران۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین سرحدوں پر باڑ لگانے کا معاملہ۔ اور پاکستان کو طالبان کا انتباہ۔ سامعین، پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان سرحدی اور سیکیورٹی کے امور سمیت سبھی شعبوں میں تعاون کے فروغ اور استحکام پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے ریڈیو پاکستان سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت دو نئی سرحدی گزرگاہیں اور مشترکہ سرحدی تجارت کی تقویت کے لیے 6 سرحدی منڈیاں فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان مشترکہ اقدار کے حامل ہیں اور دونوں ملکوں کے حکام کے ایک دوسرے کے ملکوں کے آپسی دورے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ کا باعث بنے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ دونوں ممالک آئندہ 2 برس میں دو طرفہ تجارت کی شرح 1.5 ارب سے 5 ارب ڈالر تک پہنچانے کے ہدف کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ محمد علی حسینی نے کہا کہ ایران افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اس لیے کہ اس ملک کے امن و استحکام سے ایران اور پاکستان کے امن و استحکام پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے شدید برفباری اور راستے بند ہونے کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت پاکستان نے شمالی سیاحتی علاقے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ مری میں شدید برفباری کی وجہ سے راستے میں پھنس جانے والی گاڑیوں میں بیٹھے کم سے کم 21 افراد موت سے ہمکنار ہو گئے، جن میں متعدد عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ مری میں برف میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کا کام جاری ہے اور اس کام میں مدد دینے کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مری میں شدید برفباری اور سیاحوں کے رش کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہونے کے بعد مری میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ادھر اپوزیشن رہنما مریم نواز شریف نے سانحہ مری پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر غفلت برتنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مری میں ہونے والی ہلاکتیں برفباری سے نہیں بلکہ حکومت کی غفلت کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے لوگوں کی جان بچانے اور راستے کھولنے کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات انجام دیے ہیں۔ واضح رہے کہ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے لاکھوں افراد ہر سال مری کا رخ کرتے ہیں، تاہم اس برس برفباری کی وجہ سے متعدد گاڑیاں سڑکوں پر پھنس گئیں اور ہزاروں سیاحوں نے رات سڑکوں پر گزاری۔ سامعین، مشرقی افغانستان میں تعینات ایک طالبان کمانڈر نے سرحدوں پر باڑ لگانے کے معاملے میں پاکستان کو سخت خبردار کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق طالبان کمانڈر ثناء اللہ سنگین نے افغان سرحد پر باڑ لگانے کے کام کو مکمل کرنے کے بارے میں ایک پاکستانی عہدیدار کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ڈیورن لائن پر مزید باڑ لگانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ متنازع سرحدوں پر پاکستانی فوج کے کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ثناء اللہ سنگین نے مزید کہا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا سلسلہ اب مزید جاری نہیں رہے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلی حکام نے کہا کہ افغانستان سے ملنے والی سرحد پر باڑ لگانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 1893 میں برطانوی سامراج کی جانب سے کھینچی جانے والی فرضی ڈیورن لائن کو افغانستان نے پاکستان کے ساتھ رسمی سرحد کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ پچھلے چند برس کے دوران پاکستان اور افغانستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ڈیورن لائن پر متعدد بار جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ سامعین، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں اختلافات بدستور جاری ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے علیحدہ علیحدہ لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 27 فروری سے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم نے اپنے مارچ سے پہلے مشاورت نہیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن جماعتوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہیں سے حکومت کے خاتمے کی تحریک کا آغاز کریں گے، ہمارے احتجاج کا سلسلہ اب نئے فیز میں داخل ہو جائے گا۔ منی بجٹ غریب دشمن اور عوام کے معاشی حقوق جیب پر ڈاکہ ہے، منی بجٹ کی پارلیمان کے اندر بھرپور مخالفت کریں گے، جب منی بجٹ پر ووٹنگ ہوگی تو پارلیمان کے سامنے احتجاج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو استعفی دینا ہے، اب ان کی مرضی ہے، احتجاج پیپلز پارٹی کا جمہوری حق ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں، سارے ادارے نیوٹرل رہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 27 مارچ کو پوری قوم مہنگائی کے خلاف اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نااہل حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دریاسنا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم ہمارے جانے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ مسئلے کا فوری حل حکومت کو چلتا کرنے میں ہے، پی ڈی ایم میں کچھ دوستوں کو ہمارے اور اے این پی کو باہر کرنے کی جلدی تھی۔ سامعین، افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک دھماکے میں 9 افغان بچے جاں‌بحق ہو گئے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے سیکیورٹی اور ہسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ یہ دھماکہ پیر کی دوپہر صوبے کے لال پور علاقے میں ہوا، جس میں کم سے کم 9 افغان بچے جاں‌بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ایک مارٹر شیل پھٹنے سے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک پرانا مارٹر شیل جو نہیں پھٹ سکا تھا، اسکولی بچے اسے اسکول کے گیٹ تک لے آئے اور کھانے پینے کے تھیلے کے پاس رکھا ہی تھا کہ اسی وقت اس میں دھماکہ ہو گیا۔ افغانستان میں اس طرح کے واقعات اکثر بیشتر ہوتے رہتے ہیں اور غیر ملکی افواج کے ذریعے بچھائی گئی سرنگیں اور پھٹنے سے رہ جانے والے گرنیڈ، مارٹر شیل اور بموں کے پھٹنے سے بے گناہ افغان شہری مارے جاتے ہیں۔ سامعین، طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے تہران میں احمد شاہ مسعود اور اسماعیل خان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تہران کا دورہ کرنے والے امیر خان متقی نے معروف جہادی رہنما اسماعیل خان کے علاوہ معروف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود سے بھی ملاقات کی ہے۔ اسماعیل خان اور احمد مسعود دونوں طالبان مخالف رہنما شمار ہوتے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے تھے۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسماعیل خان اور احمد مسعود دونوں کو اطمینان دلایا ہے کہ وہ کسی بھی تشویش اور پریشانی کے بغیر وطن واپس آ جائیں۔ گزشتہ ہفتے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ اور احمد مسعود کے درمیان تہران میں ملاقات کی خبریں سامنے آئی تھی، جن کی پنشیر محض کے ترجمان کی جانب سے تردید کی گئی تھی۔ پیر کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا کہ تہران مختلف افغان دھڑوں کا میزبان ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان ملاقاتوں کا افغان عوام کے لیے اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ سامعین، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے انتباہ دیا ہے کہ افغانستان میں 10 لاکھ بچوں پر بھوک مری کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یونیسیف نے اتوار کو انتباہ دیا کہ 1,40,00,000 افغان بچوں کو بھوک کا سامنا ہے، جن میں 50,00,000 پر بھوک مری کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں آیا ہے کہ موجودہ ٹھنڈک کے موسم کی وجہ سے افغان بچوں کو سخت حالات کا سامنا ہے، اس لیے بین الاقوامی امداد بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان کنبوں کی ساری کوشش 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے پر مرکوز ہے، جس کا حصول موجودہ اقتصادی بحران کی وجہ سے اور مشکل ہو گیا ہے۔ افغانستان کو سخت اقتصادی حالات کا ایسی حالت میں سامنا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے ریزرو بینک کی $10 ارب کی ثروت کو منجمد کر دیا ہے، جس سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک نئے زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے رضاکار بسیجیوں میں پیدا ہونے والے شوق اور جذبے کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے سے متعلق اس پروگرام میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جنگ دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد جنگ ہے۔ صدام کے خلاف ایران کی اس جنگ کی کئی خصوصیات اور منفرد صفات ہیں۔ ایران پر صدام کی حکومت کے حملے کے بعد ایران کے تمام طبقات اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے مذہبی عقائد اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وطن کے اس خوبصورت دفاع کی مناسبت سے انہوں نے عظیم اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک ایسا حساس اور انتہائی شاندار دور رقم کیا جسے مقدس دفاع کا دور کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں دفاع مقدس کے 8 سالوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے مقام و منزلت اور ایرانی مجاہدین اور ان کے رہبر کے درمیان انتہائی جذباتی تعلق پر گفتگو کی گئی تھی۔ پہلوی بادشاہت کا تختہ الٹنے میں اسلامی انقلاب کی فتح کی ایک بڑی وجہ مسلم عوام کے تمام طبقات کا وہ جذبہ ایثار تھا جسے اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم میں پیدا کیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اور دنیا کے مظاہر سے تعلق توڑتے ہوئے امریکہ اور اس کے مصنوعی سیاروں جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر ان پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جذبے کے ساتھ اور موت کے آخری لمحے تک خالص توحیدی تعلیمات پیش کرتے ہوئے عوام میں انقلاب کے جوش و خروش کو برقرار رکھا۔ ایرانی عوام میں اسلامی انقلاب سے محبت اور اسلامی شعور کو پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے عملی کردار کا ہے۔ مسلط کردہ جنگ میں اس جذبے نے مزید گہرائی حاصل کی اور اپنا اصل مقام اور نام بھی پیدا کیا۔ ایسے حالات میں میدان جنگ کا بنیادی عنصر ہمت، ایثار، قناعت، خود فراموشی، خدا پرستی تھے۔ رضاکار بسیج امام خمینی سے محبت کرنے والے اور دینی اقدار کے اصل علمبردار اور جذبہ شہادت سے سرشار وہ نوجوان تھے جنہوں نے آخر تک دشمنان اسلام کے عزائم کو ناکام بنانے میں اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسلامی انقلاب کی فتح نے اسلامی حکومت کے ڈھانچے میں اداروں کی تشکیل کی راہ ہموار کی، جس کی مثال تاریخ میں منفرد اور بعض صورتوں میں تو بے مثال ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلابی گارڈ، اسلامی انقلابی کمیٹیاں، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، تعمیراتی جہاد اور مظلوموں کو متحرک کرنے جیسے ادارے تشکیل پائے اور ان اداروں کو ایجاد کرنے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ہدف یہ تھا کہ ملک کے مسائل کو تیزی سے حل کیا جائے اور عوام اس میں شامل و دخیل ہوں۔ اس دوران امام کا سب سے جامع اور اہم اقدام انقلاب اسلامی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں افراد کو جمع کرنا تھا۔ رضاکار فورس کی تشکیل، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے 2 کروڑ رضاکاروں کی فوج کی تشکیل کے مرحلے اور اعلان سے شروع ہوئی۔ امام خمینی کا یہ اقدام بیداری اور بے مثال حکمت عملیوں میں سے ایک ہے جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد منظر عام پر آئے۔ سازشوں کو ناکام بنانے کے بنیادی عوامل وہ سیاسی بصیرت تھی جس سے امام خمینی مالا مال تھے۔ تہران میں امریکی سفارتخانے سے حاصل کی گئی دستاویزات اور امریکی حکام کے واضح بیانات نے ایرانی عوام اور حکام کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ اسلامی جمہوریہ میں امریکہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس عمل نے دنیا میں امریکہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو کم سے کم وقت میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے مقابلے کے لیے کم سے کم وقت میں ایک لشکر کی تیاری ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی ضرورت تھی۔ اسی مناسبت سے 26 نومبر 1979 کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رضاکار بسیج کی تشکیل کے لیے ایک تاریخی حکم جاری کیا۔ اس اعلان کے بعد ایران کے متدین اور پاکباز مسلمانوں نے جو انقلاب اور اس کے بلند اہداف سے محبت کرتے تھے، انقلاب کی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے اور انہوں نے رضاکار فورس بسیج کے مراکز اور ملک بھر کی مساجد میں عوامی مزاحمتی گروپ تشکیل دیے۔ رضاکار بسیج کا پہلا تجربہ انقلاب مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنا اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور انقلابی کمیٹی کی مدد کرنا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایران کے سیاسی استحکام، ہم آہنگی اور قومی اتحاد میں ابتدا میں ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے رضاکار بسیج کی تشکیل کے حکم کے ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران عراق میں باسی حکومت نے انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ اسلامی انقلاب کی تبدیلیوں اور پیش رفت کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس نازک صورتحال میں اسلامی جمہوریہ ایران باسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ حکومت ابتدائی مرحلے میں تھی، انقلاب تازہ کامیاب ہوا تھا اور اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اندرونی اور بیرونی 2 محاذوں پر بیک وقت مقابلہ کرے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوج جو امام خمینی رحمت اللہ کی حمایت سے اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ فوج تتر بتر ہو چکی تھی۔ انقلاب کی فتح کے بعد سیاسی حالات کے مطابق اس فوج کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کو شہروں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور اس نئے ادارے کے ذمے بہت سے کام سونپے گئے، لیکن اس نئے ادارے کے پاس ضروری آلات کی کمی، نیز تجربات کی کمی ہمیشہ آڑے آئی۔ ایران کی مسلح فوج کی بگڑتی ہوئی حالت سے آگاہ عراق کی باسی حکومت نے امریکہ، سوویت یونین اور ان کے سیٹلائٹس کی حمایت سے ایران کے خلاف بھرپور حملے کا آغاز کیا۔ اس دوران رضاکار بسیج کا کردار مقدس دفاع کے میدان میں انقلابی عوام کے حوالے سے ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا۔ عراق کی باسی حکومت نے تہران کے خلاف چند روز میں فتح کا جو خواب دیکھا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہی بکھر گیا، اور یقیناً اس میں ان رضاکار بسیجیوں کا خصوصی کردار ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر میدان جنگ میں خالی ہاتھ پہنچے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ وہ مجاہدین جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر رضاکار بسیج کے نام سے مزاحمتی اڈوں میں جمع ہوئے تھے، وہ بہت جلد میدان عمل میں جنگی محاذوں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک مزاحمت کی۔ 8 سالوں کے دفاع کے دوران عوامی موبلائزیشن اس قدر بڑھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا. اس کامیابی کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ اس موبلائزیشن کے نتیجے میں سامنے آنے والی نوجوان رضاکار بسیج فورس ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی کلاسک فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے بہادر رضاکار بسیجیوں کے بارے میں فرمایا، آپ میدان جنگ میں ایرانی قوم کی مظلومیت اور جرت کا مجسم اور انقلاب کی روشن تاریخ ہیں. آپ پاک فرزند اور مسلمانوں کی عزت کے علم بردار اور اس ملک کی ڈھال ہیں. آپ وہ ساتھی کمانڈر اور بیدار اہلکار ہیں جو مضبوطی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا مقدس ادارہ جو ہمارے نظام کی الہی اقدار کے دفاع میں سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور رہے گا، اس میں بسیج کا کردار نمایاں ہے اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے امن ہو یا جنگ. رضاکار بسیج اور امام خمینی کے درمیان تعلق دو طرفہ تھا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضاکار بسیج کے مجاہدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. رضاکار بسیجیوں کے نام ایک پیغام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہمیشہ رضاکار بسیجیوں کے خلوص اور پاکیزگی پر رشک کرتا ہوں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان رضاکار بسیجیوں میں شمار کرے. اس دنیا میں مجھے رضاکار بسیجی ہونے پر فخر ہے. رضاکار بسیج کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، رضاکار بسیج ایک پاکیزہ اور پھلدار درخت ہے جس کے پھولوں سے بہار کی خوشبو اور یقین کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور رضاکار بسیج حدیث عشق ہے. بسیج محبت کا مکتب اور گمنام گواہوں اور شہداء کا مکتب ہے جس کے پیروکاروں نے اس کے دفتر پر شہادت اور قربانی کی عبارت رقم کی ہے. سمن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں 90% سے زیادہ رضاکار بسیجیوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو نزدیک سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ آپ کے ایسے عاشق اور دیوانے تھے کہ آپ کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بقول، بسیج خدا کی مخلص فوج ہے. تنظیم کے دفتر پر اول سے آخر تک تمام مجاہدین نے دستخط کی ہیں. شہید ہونے والے رضاکار بسیجیوں میں سے ایک مشتبہ صفدری نامی جو ایک طالب علم تھا، وہ ہائی سکول کے دوران رضاکار بسیج میں شامل ہوا. وہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا. جنگ کے دوران اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، امام کی مسکراہٹ نے مجھے شہادت کا راز سکھایا. سامن، مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بسیجی کے سینے پر لگی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو دیکھ کر ایک عراقی افسر نے کہا، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا رہبر امام خمینی ہے. یہ عراقی افسر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو چومتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس امام نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. سامع، دفاع مقدس کے مجاہدین شدید لڑائی، اسیری یا ٹریننگ کے وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے اور ان کی مسکراہٹ والی تصویر کے بارے میں سوچ کر ہی پرسکون ہو جاتے تھے. جب اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد 598 منظور ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو محاذ پر موجود مقدس دفاع کے مجاہدین رو رہے تھے، کیونکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قرارداد کو قبول کرتے وقت کہا تھا کہ میں نے زہر کا پیالہ پیا. یہ جملہ ایرانی مجاہدین کے لیے بہت سخت تھا. ان میں سے بعض نے کہا کہ اے کاش ہم شہید ہو جاتے، لیکن امام خمینی کی زبان سے یہ جملہ نہ سنتے. سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تدبر اور مصلحت کی بنیاد پر قرارداد 598 کو قبول کیا. البتہ امام خمینی کے اس فیصلے کو اس وقت لوگوں نے نہ سمجھا، لیکن بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ فیصلہ درست تھا.
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کے ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کے بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، با اثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔